فاطمة الزهراء سلام الله عليها بلندين صلوات.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بسم الله
بسم الله.
گر چکا دے فاطمہ پر ہائے کہ دن سر جھکائے اپنے حجرے میں بیٹھی ہوئی تھی پھر حسینا کے اماس کہنے لگے آنکھ میں کیوں ہے آنسو بتاؤ مجھے فاطمہ نے کہا میرے نور نظر آج اماں کی یاد آ رہی ہے مجھے سن کے ماں کی صدا دل تڑپنے لگا رو کے شبیر نے فاطمہ سے کہا کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں ہے کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں انگلی پکڑ کر چلایا سینے سے اپنے لگایا ان 3 سالوں میں اماں تم نے بہت کچھ سکھایا ماں سے بچھڑ کے جیتے ہیں کیسے کیا یہ سکھاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں اے دروازہ جب سے گرا ہے پہلو شکستہ ہوا ہے ٹوٹی ہوئی پسلیاں ہے شبیر سب جانتا ہے تکلیف میں ہوں بچوں کو اپنے کب یہ بتاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں اس فکر میں جاگ جانا پیاسا نہ ہو میرا بیٹا احساس ہے مجھ کو ماں کیا پیار ہوتا ہے ماں کا راتوں کو اٹھ کر ارے راتوں کو اٹھ کر بیٹے کو اپنے پانی پلاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں او اور قصہ مجھے ایک ماں کا بھیا حسن نے سنایا بیٹا وہیں سامنے تھا جب ماں نے کھایا تماچا کب اپنے گھر میں بیٹوں سے اپنا چہرہ چھپاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں اور جب سے لگا تازیانہ مشکل تھا مجھ کو سلانا جب ہاتھ دیکھا تمہارا تب جا کے میں نے یہ جانا ہو ہاتھ زخمی پھر بھی تھپک کر لوری سناتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں ہر ایک روز ایسا بھی آیا تھا فاطمہ کا جنازہ رخ سے کفن جب ہٹایا شبیر نے ماں سے پوچھا زیر کفن بھی آواز سن کر آنسو بہاتی ہے ماں بن ماں کے بچوں سے آ کے جب حال پوچھا علی نے ہائے رضا اور ذیشان شبیر رو رو کے بولے اے بابا گھر میں لگتا نہیں دل جب یاد آتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں
پر محمد والے محمد صلوات
اللہم صلی علی محمد والے محمد
والے
میرانیس کے مسجد سے تین چار بند پیش کروں گا کیونکہ وقت بہت ہو گیا ہے.
جب خلق سے وقت سفر فاطمہ آیا تب زینب و شبیر کو سب نے بلایا روئی بہت اور بیٹے کو سینے سے لگایا زینب کے دیا ہاتھ میں ہاتھ اور یہ سنایا اے زینب بے کس میری دوردار محبوب الہی کی امانت سے خبردار محبوب الہی کی امانت سے خبردار بیٹی اسے زہرا نے بڑے دکھ سے ہے پالا یہ روح میرے جسم کی ہے گیسوں والا سمجھی اسے آنکھوں کی ضیا گھر کا اجالا حجرے سے کبھی گرم ہوا میں نہ نکالا سوئی ہوں تو پہلے سے سینے پہ سلا کر چکی بھی جو پیسی ہے تو گودی میں لٹا کر چکی بھی جو پیسی ہے تو گودی میں لٹا کر اے لاڈلی اس لال کا دشمن ہے زمانہ شبیر کو میرے نظر بد سے بچانا تکلیف بھی سہ لیجیو ایزا بھی اٹھانا سک گئی مادر کی وصیت نہ بھولانا ہر رنج میں اس بھائی کے کامائیو زینب جائے یہ کدھر سار چلی جائیو زینب پھر روئیں بہت مل کے گلے بیٹوں سے زہرا فرمایا تمہیں دولہا بنے آہ نہ دیکھا فضا سے کہا قبر نبی پر انہیں لے جا روئیں نہ میرے سامنے یہ ان کو تو بہلا اے فضا کبھی رنج انہیں ہونے نہ دینا پیاروں کو میری لاش پہ بھی رونے نہ دینا یہ کہہ کے کیا بند درِ حجرِ اطہر سب خرد و کلاں رونے لگے آن کے باہر آواز سنی کلمائے طیب کی مکرر پھر کچھ نہ صدا آئی کہا سب نے یہ رو کر لوٹ گئی دنیا سے نشانی بھی نبی کی رحلت ہوئی پھر آج رسول مدنی کی عذاب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ تین روزہ مجالس ایام فاطمیہ کے سلسلے میں زیر اہتمام عزائے حسین ایسوسی ایشن سر بی سی کے یہاں انعقاد کیا جا رہا ہے اس کا, اور ہفتے کو یہاں آخری مجلس ہوگی. ہمارے لیے یہ انتہائی باعث فخر ہے کہ پاکستان سے دنیا اسلام کے ایک رینامڈ اسکالر ہمارے درمیان آج موجود ہیں اور تشریف لائے ہیں, اور ان تینوں دنوں میں آپ سے خطاب کریں گے. کوشش کیجئے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ تشریف لے آئیے. آج کی شب جہاں ہم اپنے اپنے مرحومین کو یاد رکھتے ہیں اور ان کے لیے سورہ فاتحہ اور اخلاص پڑھتے ہیں, میری گزارش ہے آپ سے کہ سید علی محمد زیدی سر آف سید علی مرتضیٰ زیدی مرحوم کے لیے بھی اس میں شامل کر لیں دعاؤں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد. نہایت ادب و احترام کے ساتھ میں گزارش کروں گا جناب علی مرتضیٰ زیدی صاحب سے.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری, حیدری.
محمد وعلی محمد صلوات,
اللهم صل على محمد وعلی محمد.
وقت امام کے حضور ادا احترام کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه.
اب مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھ چکے ہیں, شب جمعہ ہے, رحمت مغفرت کی شب ہے. اپنے مرحومین کے سارے ثواب کے لیے, ان کے درجات کی بلندی کے لیے, بالخص وہ افراد اہل بیت کے چاہنے والے جو اس شہر کے اندر موجود ہیں اور اب آپ کی اس ادا میں نہیں آ پائیں, دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, یہیں کہیں دفن ہوں شاید. اسی طرح کینیڈا کے اندر مختلف شہروں کے اندر جو اہل بیت کے چاہنے والے دفن ہوئے ہیں, میں سب آپ کی دعاؤں کے منتظر ہوں گے. شب جمعہ ایک موقع فراہم ہوتا ہے اہل بیت کے چاہنے والے کے ارواح کے لیے, جو خوش نصیبی حاصل کر پاتے ہیں وہ کربلا کی زیارت کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. انشاءاللہ خدا نے تعالیٰ آپ کے تمام مرحومین کو یہ سعادت نصیب فرمانا, اس سعادت کے حصول کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. خدا نے متعلقہ انتہائی لطف ہے, انتہائی کرم ہے, پروردگار عالم نے ایک بار پھر یہ نعمت نصیب فرمائی کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ذکر کی سعادت حاصل کریں. بیوی کی شہادت کی مجالس ہیں, جو مقام و مرتبہ و عظمت ان بیوی کی شخصیت کی ہے, وہی تناسب حاصل کرنے والوں کے اندر سعادت حاصل ہوتی ہے. شب جمعہ ہے, برکتوں کی رحمتوں کی شب ہے, اور بنت رسول اللہ کا ذکر, ہمیں اپنی زندگی میں اور کیا سعادتیں چاہیے. یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بڑی لطف و عنایت کی بات ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو موقع نصیب کیا بی بی سیدہ کے حضور ادائے احترام کے لیے, ان کے والد گرامی کے حضور ادائے احترام کے لیے, اور اس شہادت کے موقع پر ان کے فرزند امام وقت کے حضور عرض تسلیت کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. ہم کسی بھی وقت کو یہاں پہ ضائع نہیں کرنا چاہیں گے, لیکن جہاں کہیں بھی جاتے ہیں وہاں پہ چند جملے اس سلسلے میں ضرور عرض کرتے ہیں کہ ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا. کئی سال پہلے یہاں پہ آ چکے ہیں عمران خان, میں یہی بلڈنگ تھی, زیادہ ہم اس میں بھی وقت نہیں لگائیں گے اب کہ دوبارہ سے ان تمام باتوں کو تذکرہ کریں, لیکن بہرحال اس امکان کو سوچتے ہوئے کہ بہرحال کچھ لوگ یقیناً ایسے ہوں گے جو پہلی دفعہ اس تجربے سے گزر رہے ہوں گے, تو ہم ان کو یہی کہیں گے کہ اللہ آپ کے صبر میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ, اور تحمل فرمائیے, اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ان چند دنوں میں جو ہمارے پاس موقع ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات میں سے کچھ نکات کا ہم انتخاب کریں, سلیس عام زبان میں آپ کی خدمت میں پیش کریں, چند قدم آپ بھی اہل بیت سے نزدیک ہو سکیں, چند قدم ہم بھی اہل بیت سے نزدیک ہو سکیں. یہ ہمارا پورا مقصد ہوگا, یہ ہمارا محور ہے. اس کو اگر آپ جدید زبان میں کہیں تو آپ اس کو مشن اسٹیٹمنٹ کہہ سکتے ہیں. اور ہمارا ویژن کیا ہوگا, بہترین موت اور بہترین موت کے لیے تیاری, یہ ہمارے پاس ہونا چاہیے. یہ کوئی نومیدی کی بات نہیں ہے, اور میں آغاز میں اسی کے اوپر چند جملہ عرض کر دیتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھنا اور ان تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آنا, ظاہر ہے کہ ان اجتماعات کا سب سے بڑا ہدف ہوتا ہے. اجتماعات میں بہت اہم ہے کہ اورینٹیشن بالکل کلیئر ہو, ہم کیا چاہتے ہیں. ہمیں یہ احساس ہے کہ ہر دین کے اندر دو لیولز بہت آسانی سے دیکھے جا سکتے ہیں, ایک دین کا ظاہر ہوتا ہے, ایک دین کا باطن ہوتا ہے. اگر کوئی آئیڈیالوجی ایسی ہو جو دو لیول آف ایگزسٹنس کو ڈیل سائملٹینیسلی کر رہی ہو تو اس کے اندر ایسا ہوگا. اگر کوئی آئیڈیالوجی ایسی ہو جو دو لیول آف ایگزسٹنس کو ڈیل نہ کرے, ایک کو ڈیل کرے, پھر اس میں یہ نہیں ہوگا کہ ایک ظاہر ہو اور ایک باطن ہو, پھر ایک ہی کافی ہے. تو اگر کوئی شخص سو فیصد مادہ پرست ہو تو اس کو دو لیول نہیں چاہیے, ایک لیول چاہیے, مادہ پرستی, دیٹس اٹ. اسی کو ایک معنی میں ہم دجالیت کہتے ہیں. یہ زندگی کو صرف ایک رخ سے دیکھتی ہے, اس میں دو رخ نہیں ہوتے. اگر آپ دین کے ماننے والے ہوتے ہیں ہمیشہ دو رخ ہوتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین دنیا کے لیے الگ آخرت کے لیے الگ نہیں آتا. دین ایک ہی وقت میں دنیا کے لیے بھی آتا ہے, آخرت کے لیے بھی آتا ہے. اب مادہ پرستی دو جگہ کے لیے نہیں آتی، مادہ پرستی صرف ایک جگہ کے لیے آتی، دنیا کے لیے آتی ہے. تو اس میں ضروری نہیں ہے دو پہلو نکلیں، لیکن دین میں نکالنے پڑیں گے، ورنہ آپ کو دین دو دین لانے پڑیں گے، ایک وہ دین جو دنیا کو ڈیل کرے، ایک وہ دین جو آخرت کو ڈیل کرے. ظاہر ممکن نہیں ہے، خدا تعالیٰ یہ نہیں کرے گا. اس نے ہمیں جس ترکیب کے ساتھ خلق کیا ہے، جسم اور روح کی ترکیب، اس میں اس ترکیب میں ایک سنگولیرٹی ہماری اس ایگزسٹنس میں اچیو ہوئی بھی ہے. تو ہم اپنے اندر دو حیثیتیں بنا سکتے ہیں، وجود کو دو نہیں کر پائیں گے، وجود ایک ہی وجود رہے گا. تو مثال کے طور پر آپ کی کوئی ایک عادت ہوگی جو آپ کی دنیا کے لیے فائدہ مند ہوگی، تو دین کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ آپ کو دو علیحدہ عادتیں بنانی ہیں. کچھ عادتیں وہ جو دین کے لیے کارآمد ہوں، کچھ عادتیں وہ جو آخرت کے لیے کارآمد ہوں. یہ دین نہیں کرے گا. دین آپ کو ایک ہی عادت دے گا اور کہے گا کہ یہ ایک ہی عادت آپ کی دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی، لیکن دو پہلو ہوں گے اس کے اندر. تھوڑا سا میں اس کو آپ کی خدمت میں سری عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہ صلی علی محمد. اور بہت سادہ سی اس کی مثال، مثال ابھی جیسے آپ نے دعائے کمیل پڑھی، یہ جو دعائے کمیل آپ نے پڑھی، آپ نے ایک اجتماع کیا، اس کے اندر چند لوگ بیٹھے اور انہوں نے ایک زبان کے اندر ایک دعا پڑھی جس کا ایک ظاہر ہے، وہ عربی زبان اس کا ظاہر ہے. کتنے لوگوں کو سمجھ میں آئی؟ اگر نہیں سمجھ میں آئی اس کا مطلب ہے آپ باطن تک نہیں پہنچے، اس کا مطلب مسٹیک ہو گئی، آپ نے صرف ایک سائڈ کو ڈیل کیا. تو ہم نے عربی پڑھ لی، دعائے کمیل پڑھ لی، اور اگر معنی اور مفہوم پہ توجہ نہیں دے پائے، اس کا مطلب آپ نے ایک سائڈ ڈیل کیا، ابھی آپ باطن پہ نہیں آ پائے. یہ ہر عبادت میں یہ آئے گا، ہر عبادت میں یہی مشکل آئے گی. تم یہاں پر اس کو سمرائز کرنے کی خاطر میں ایک جملہ کسی اور سے سیکھ کر عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، جس سے سیکھا تھا ان کا نام ابھی نہیں لے پاؤں گا. اس میں مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم نے کبھی ایسے لوگوں سے بھی کچھ سیکھا ہوتا ہے جن کا سب کچھ صحیح نہیں ہوتا، تو اگر ان کا نام لے لیں تو ان کی وہ ساری چیزیں انڈورس ہو جاتی ہیں کہ وہ باقی بھی صحیح ہوگا، جبکہ وہ باقی صحیح نہیں تھا. تو پھر اس جگہ پہ ذرا احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ نام نہیں لینا ہوتا، صرف یہ بتانا ہوتا ہے کہ کہیں سے سیکھا تھا. اچھا اگر یہ بھی نہ کہیں کہ کہیں سے سیکھا تھا تو پھر شخصیت میں تکبر آئے گا، اس لیے یہ بولنا پڑے گا کہ سیکھا تھا. تو اگر آپ کو یہ چیک کرنا ہو کہ آپ کی شخصیت میں علمی تکبر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، تو آپ یہ چیک کیجئے کہ آپ کتنی دفعہ بولتے ہیں کہ آپ نے یہ کہیں سے سیکھا تھا. تو اگر کوئی یہاں بیٹھ کر آپ کو یہ نہ بولے کہ یہ میں نے کہیں سے سیکھا تھا، اس کا مطلب ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں کسی مشکل میں پھنس جائے گا. آپ اپنے اندر بھی غور کیجئے گا، اس کا اعتراف بہت ضروری ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تو ہم نے ایک صاحب سے سیکھا، بہت اچھا جملہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ اسلام کے اندر ایک شعور ہے اور ایک شعار، یہ دونوں جب الگ ہوں گے مشکل بنے گی. اس کا ایک شعار ہے، ایک نعرہ ہے. اگر نعرے نہیں ہوئے، صرف شعور ہوا، تو ہم لائبریری میں بیٹھے ہوئے فلسفی ہوں گے. اور اگر صرف شعار ہوا اور شعور نہیں ہوا، تو ہم روڈ پہ چلنے والے نعرے والے ہوں گے. اگر یہ دونوں مل گئے تو اہل بیت کے اصحاب ہوں گے، جن میں شعور بھی ہے شعار بھی ہے. تو یہ سولی پہ بھی چڑھتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، لیکن ایک شعور کے ساتھ لگاتے ہیں. تو آپ کو ہمیشہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا شعور اور ہمارا شعار یہ دونوں ساتھ چل رہے ہیں، ورنہ بڑی مشکل پڑ جائے گی. یہی شعور اور شعار نماز میں بھی ہے، یہی شعور اور شعار دعائے کمیل میں بھی ہے، یہی شعور اور شعار مجلسوں میں. تو آپ اور میں ہمیشہ اس بات کو چیک کرتے رہیں کہ ہماری زندگی میں یہ دونوں ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. مجھے اس بات کو ختم کرنا ہے, بس ایک مثال میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. بہت ساری مثالیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں, لیکن میں چونکہ اس مسئلے کے اوپر بہت زیادہ دیر بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, لہٰذا میں صرف اسی کو مثال دوں گا جو ابھی آپ نے درود پڑھا. اچھا, معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بات کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں مجالس میں یا ادھر ادھر کوئی تنقیدی بات کہیں پڑھتے ہیں, تو پہلی تصویر جو آتی ہے وہ اپنی نہیں آتی, وہ کسی اور کی آتی ہے. ٹھیک ہے, تو مثال کے طور پر میں نے اگر کسی کتاب میں پڑھا کہ کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں, تو سب سے پہلے میرا دماغ کسی اور کو ڈھونڈتا ہے جو یہ غلطی کرتا ہے. ٹھیک ہے, کبھی بھی میں یہ نہیں کوشش کرتا کہ پہلے دیکھ لوں کہ میں تو نہیں کرتا ہوں کہیں. ٹھیک ہے, تو آپ آخری پانچ منٹ پہ جو میں نے کہا اس میں اپنے دماغ کی ریئیکشن سے اس کو چیک کر لیں. جب میں نے شعور اور شعار کہا تو آپ کے اور ہمارے دماغ نے کیا ڈھونڈا تھا, آپ کو فوراً اندازہ ہو جائے گا. ہم نے جو درود بھیجا یہ شعار تھا, اس میں شعور تھا؟ اگر شعور ہو تو کیا ہوگا؟ اگر اس میں شعور ہوگا تو آپ نے پہلے خدا کو سوچا ہوگا, پھر نبی کو سوچا ہوگا, اولاد نبی کو سوچا ہوگا, اور اللہ کی جو رحمتیں برکتیں درود نازل ہوئی ہوں گی ان کو سوچا ہوگا. تو کیا ہم نے یہ سوچا ہوگا؟ بڑا مشکل ہے. اس کا مطلب ہے شعور اور شعار میں ہمارے یہاں فرق ہوگا, اور یہ اثر نہیں دے گا کما حق ہو جب تک یہ دونوں ساتھ نہیں آئیں گے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ہم ان دونوں کو ساتھ لے کر چلیں. شب جمعہ ہے, خدا مثال شب جمعہ کی برکتوں کو ہمارے اور ہمارے مرحومین کے ارواح تک پہنچائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہ میں شعور و شعار کسی سے سیکھا تھا. دو دن پہلے واٹس ایپ پر ایک اور چیز پڑھی, اس نے شعور اور شعار کا مقابلہ نہیں کیا تھا, شور اور شعور کا مقابلہ کیا تھا, شور اور شعور کا. تو میں نے کہا یہ تیسرا لیول بھی ہے. صحیح کہا بالکل, کہ اگر شعار شعور سے نکل جائے تو صرف شور رہ جاتا ہے. صرف شور رہ جاتا ہے. اگر شعار شعور سے نکل جائے صرف شور رہ جائے گا. شور کی مثال قرآن کریم میں موجود ہے. میں معذرت چاہتا ہوں, پانی بہتا ہے تو جھاگ اوپر آ جاتا ہے. اما الزبد فیذهب جفاعا, یہ جو جھاگ ہے یہ خشک ہو کے ختم ہو جاتا ہے شور. واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض, جو شور نہیں ہوتا, جھاگ نہیں ہوتا, سبسٹنس ہوتا ہے, وہ زمین کے اوپر فائدہ دیتا ہے انسانوں کو تو باقی رہ جاتا ہے. ہاں, تو اگر شور نہیں ہوا, شعار ہوا شعور کے ساتھ, مفید ہوگا. پھر جب مفید ہوگا تو پھر باقی رہے گا, اس زمین پہ باقی رہے گا انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہم میں اسی طرح بڑھتے ہوئے اس میں کنیکشن بنانے کی کوشش کروں گا. مجھے کہ کبھی میرے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ ہم الحمدللہ رب العالمین, لطف خدا ہے, خدا کا بڑا احسان ہے کہ ہم لوگوں کی شناخت اہل بیت کی محبت سے ہے. بڑی بات ہے یہ واقعی. ہم الحمدللہ, آپ لوگ یہاں پہ مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے ہو سکتے ہیں, ظاہر کہ ہم لوگوں کی اس وقت جو مشترکہ شناخت ہے وہ اہل بیت اطہار کی چاہت پر ہے. اس میں مختلف ملک ہو سکتے ہیں, مختلف قبیلے ہو سکتے ہیں, حتیٰ مختلف زبانیں بھی ہو سکتی ہیں. میں ایک دفعہ کہیں بیٹھا تھا, میں عرض کر رہا تھا میں جس وہاں پہ کچھ لوگ تھے جو اردو زبان نہیں جانتے تھے, میں مصائب جب پڑھے تو وہ رو رہے تھے. بعد میں آئے میرے پاس, کہنے لگے کہ مولانا سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا, زبان جب آپ مصائب پڑھ رہے تھے، لیکن ہمیں یوں لگ رہا تھا جیسے مصائب آپ ہماری زبان میں پڑھ رہے ہیں. مصائب کی اپنی ایک زبان ہے، وہ زبانوں سے محاورہ ہے. یہ ایک بڑی عجیب بات ہے، یہ جو اہل بیت کی محبت ہے یہ خود ایک زبان ہے. ہم لوگ جس رشتے میں جڑے ہوئے ہیں وہ اہل بیت کی محبت ہے، اس کی اپنی ایک زبان ہے. تو الحمدللہ رب العالمین، یہ لطف خدا ہے. اہل بیت کی پوری حیات طیبہ ہے، اس میں ان کی شناخت کیا ہے، وہ کون سی شناخت ہے جو وہ ہمیں دینا چاہ رہے تھے؟ یعنی اس کو میں اس طرح سے عرض کروں گا، میں معذرت چاہ رہا ہوں، یہ جو جس بات سے میں شروع کر رہا ہوں وہ اتنی اچھی بات نہیں ہے، لیکن صرف کوشچن کو اٹھانے کی خاطر. پتہ نہیں کتنی دفعہ آپ کو یہ سننے کو ملا ہوگا کہ مثلا فلاں قوم میں اتنے نوبل پرائز لینے والے ہیں، صحیح، فلاں قوم کے ماننے والوں ماننے والے ٹاپ دنیا کے مثلا بلینئرز کی لسٹ میں اتنے پرسنٹ ہیں، صحیح، فلاں قوم کے پاس اتنی طاقت ہے. ٹھیک ہے، میں دو پیرامیٹرز تین پیرامیٹرز آپ کے سامنے باتوں باتوں میں کہہ دیے. ایک تھا شہرت، ایک ہے طاقت، ایک ہے دولت. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی 250 سالہ زندگی میں یہ ان کی شناخت ہے؟ شہرت، دولت اور طاقت، یہ ان کی شناخت ہے؟ نہیں ہے. تو پھر اس کو ایک دوسرے کے منہ پہ کیوں لاتے ہیں؟ جو ہماری اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حضور تعلیم کا جو سب سے بڑا مرکز ہے وہ ان کی ویلیوز ہیں، کہ بھائی میرے اور آپ کے اندر ان کی ویلیوز میں سے کیا ہے. تو وہ جو ویلیوز ہیں ان کی ویلیوز میں طاقت، دولت اور شہرت ویلیو ہے. خود اپنی زبان سے ارشاد فرمایا، شب جمعہ ہے، کسی اور کا شعر ہو تو پڑھنا صحیح نہیں ہے، مکروہ ہے. اہل بیت کا شعر پڑھنا تو صحیح ہوگا، رضینا بالقسمت الجبار فینا. فرمایا ہم اللہ کی اس تقسیم پر جو اس نے ہمارے درمیان کی راضی ہیں، ہمارے لیے علم اور ہمارے دشمنوں کے لیے طاقت اور دولت دنیا، ہم اس پہ راضی ہیں. صحیح ہے. اب میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں، بھائی ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہمارا جو ان کے ساتھ کنیکشن ہے وہ صرف نام اور نام کا نہیں ہے، کہ میرا نام مرتضیٰ ہے تو یہ کنیکشن کافی ہے. اور خود ہی اس میں ایک، ہم نے الحمدللہ کئی دفعہ اس بات کو عرض کیا تو آپ کا وقت نہیں لیں گے، کہ جو تمسک ہے وہ تمسک صرف اسامی میں نہیں ہے، ان کے نام دنیا کے بہترین نام ہیں. اگر ہماری قوم میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہمیں فون کرتے ہیں مثلا، رابطہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے بچے کی ولادت ہوئی، کوئی ایک نام تجویز کریں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ کیا سوال ہے نام تجویز کریں؟ اہل بیت علیہ السلام کے اتنے نام ہیں، ان ناموں سے کوئی ایک نام انتخاب کرو. تو کہتے ہیں مولانا تھوڑا سا یونیک سا بتائیں. کیوں ظلم کر رہے ہو، کیوں ظلم کر رہے؟ الحمدللہ رب العالمین، ہمارے اجداد نے ہم پہ ظلم نہیں کیا، ہمیں اچھے نام دیے. اگلی نسل پہ کیوں ظلم کر رہے ہو ادھر ادھر کے نام دے کر؟ اہل بیت کے نام دو، اہل بیت کے القاب میں سے دو، ان کے اسامی میں سے دو، ان کے جو شہرت ان کی تھی اس میں سے دو، لیکن ادھر ادھر مت جاؤ. اب پتہ نہیں کوئی مثلا کوئی ایک عربی کا کوئی لفظ نکال کے لائے گا، پتہ نہیں کہیں سے کوئی فارسی کا کوئی لفظ نکال کے لائے گا. لازم ظلم کرنا ہے اپنے اوپر، اگر ان ناموں کے اندر خدا نے کچھ تو رکھا ہوگا، جو رکھا ہوگا اس سے اپنی نسل کو کیوں محروم کر رہے ہیں؟ صحیح. تو میں کم از کم اس موقع پہ یہ بھی عرض کرتا چلوں گا کہ موضوع نہیں ہے ہمارا، وہ یہ کہ بھائی نام پر بھی آپ تمسک کریں، اس کو چھوڑے نہیں اپنے ہاتھ سے، لیکن ایک بات ہے وہ یہ کہ بھائی نام پر ہی تمسک کرنا کافی ہے کیا؟ نہیں، ظاہر ہے کہ نہیں. صرف نام پہ تمسک کرنا کافی نہیں ہے، آپ کو کہیں اور جانا ہوگا، اس سے بڑھ کر کہیں جانا ہوگا. تو وہ کہاں جائیں گے؟ آپ جائیں گے ویلیوز میں، ویلیوز میں تمسک کرو. اچھا، جب ویلیوز میں تمسک کریں گے تو بہت ہی سمجھ لیں کہ ایک باریک سی لائن آپ کے سامنے آئے گی، بہت باریک سی لائن. اہل بیت اطہار علیہ السلام، میں بہت معذرت کے ساتھ یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، ایسا زمانہ بھی گزار رہے تھے جب ان کے پاس مال نہیں تھا. صحیح ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ لفظ میں ان کے نام کے ساتھ استعمال نہیں کروں گا جو اردو یا عربی یا فارسی کسی بھی زبان میں اس حالت کے لیے استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو میں استعمال نہیں کرنا چاہ رہا. تو وہ ایک ایسے زمانہ بھی گزارتے تھے جب مال نہیں ہوتا تھا ان کے پاس. کیا یہ ان کی پازیٹیو ویلیو تھی کہ مال نہ ہو؟ صحیح. ایک ایسا وقت بھی گزارتے تھے جب مال ہوتا تھا. صحیح ہے؟ کیا یہ وہ ویلیو تھی جس میں وہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں فالو کریں؟ نہیں. مال ہونا نہ ہونا ویلیو نہیں ہے. کچھ اور ہے پیچھے جو ویلیو ہے. وہ کیا ہے؟ اب ہمارے ساتھ ڈائلیما کیا ہے؟ مجھے کہ جس دن میرے پاس مال نہیں ہے تو میں نے ان کی اس زمانے کو دیکھا جس میں مال نہیں تھا, اور جس دن میرے پاس مال تھا تو میں نے اس زمانے کو دیکھا جس وقت ان کے پاس مال تھا. جب میرا گھر چھوٹا تھا تو میں نے اس گھر کو دیکھا جس میں وہ رہتے تھے اور چھوٹا تھا, اور جب میرا گھر بڑا لینے کا ارادہ ہوا تو میں نے اس گھر کو دیکھا جو ان کا بڑا گھر تھا. یہ ان کی پیروی ہے یا اپنی پیروی ہے؟ ان کی پیروی نہیں ہے, یہ اپنی پیروی ہے. تو وہ ویلیوز ہیں جس کے اندر ہمیں پیروی کرنی ہے. وہ ویلیوز کیا ہیں؟ اچھا, میں خاص کر آپ کی خدمت میں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں, جن معاشروں میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں ان معاشروں میں بہت ساری جگہ ایسی ہے جس کو ہم لوگ گرے ایریا کہہ سکتے ہیں, یعنی وہ انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیں گے. آپ کو اور مجھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ ہماری ریڈ لائن کون سی ہے جس میں ہم نہیں چاہیں گے کہ کوئی انٹرفیئر کرے. اس کو بہت اچھی طریقے سے سوچیے گا کہ وہ ہماری لائن کون سی ہے. وہ ویلیوز کے اندر آئے گی. میں صرف اس اشارے کے ساتھ آگے بڑھوں گا, تھوڑا سا ویلیوز کے اوپر کام کرتے ہیں. وہ ویلیوز جو اہل بیت چاہتے تھے ہماری آئیڈینٹیٹی بن جائے, وہ کیا ہے؟ اس کوشچن کو ریفریز کرتا ہوں ابھی ایک اور طریقے سے. درود بھیجے گا محمد وال محمد, صلی علی محمد وال محمد. ناموں کے ساتھ ویلیوز اٹیچ ہو جاتی ہیں, ناموں کے ساتھ ویلیوز اٹیچ ہو جاتی ہیں. تھوڑا سا ادھر ادھر کی بات کرتا ہوں, معذرت چاہتا ہوں, لیکن مجھے اس سے اچھی طریقے سے کنیکٹ کرنا ہے. مثلا اگر میں آپ سے کہوں مثال کے طور پر ٹیسلا, صحیح ہے, آپ نے کیا ویلیو اٹیچ کی اس کے ساتھ؟ الیکٹرک کار. صحیح ہے, وہ پیچھے ایک اور نام آ رہا ہے اور ہی بہ رہا ہے, میں یہاں بیٹھ کے نہیں لے پاؤں گا. جبکہ آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ ایک سائنٹسٹ کا نام ہے یہ. اپنے سائنٹسٹ کو اس کی ویلیو کیوں نہیں بنایا جبکہ نام سائنٹسٹ کا تھا؟ اور جو اس وقت کی کمپنی نے اڈاپٹ کیا وہ بھی اس سائنٹسٹ کے نام پہ کیا, کیونکہ اس کا کوائل مشہور تھا, الیکٹرک کوائل. صحیح, تو آپ پیچھے کیوں نہیں گئے؟ آپ یہاں پہ کیوں رک گئے؟ دیکھ رہے ہیں آپ اپنے دماغ کو؟ تو آپ اپنے اندر جا کر ڈھونڈیے کہ آپ بعض اوقات کسی چیز کو ایک چیز سے کنیکٹ کر کے ایک ویلیو دے رہے ہیں, شاید وہ ویلیو صحیح نہ ہو. کسی نے آپ کو سکھایا ہے کہ آپ یہ ویلیو دیں؟ میں نے صرف ایک مثال دی ہے. اب میں پازیٹیو پہ آتا ہوں. مثلا جیسے میں آپ سے کہتا ہوں اے جی, ٹھیک ہے, کیا ویلیو آپ کے ذہن میں آئی؟ چاہے ٹھیک, خدمت خلق مثلا, یہ چیز ٹھیک ہے. فرض کریں کہ میں آپ کے سامنے کہتا ہوں اہل بیت, اور ریفرنس وہی 250 سال ہے, پہلی دو تین چیزیں آپ کے ذہن میں کیا آ رہی ہیں؟ یہ وہ ویلیوز ہیں جو آپ نے اہل بیت سے پہچانی ہیں. صحیح ہے؟ اب میں ایک اور کام کرنا چاہ رہا ہوں. وہ جو اہل بیت چاہتے تھے کہ ہماری آئیڈینٹیفیکیشن کی ویلیوز بنے, وہ کیا تھی؟ وہ ہمیں کہاں پہنچانا چاہ رہے تھے؟ صحیح, یہ کریٹیکل کوشچن مجھے اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ آج کی جتنی جنگ ہوگی یہ ویلیوز کی جنگ ہوگی. میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, مجھے اپنے ذہن میں یہ سمجھ میں آتا ہے, اگر لباس کا ویلیوز سے تعلق نہیں ہوتا تو دنیا میں کسی کو اس سے غرض نہ ہوتی کہ کوئی کیا لباس پہنے, لیکن مجھے پتہ ہے تعلق ہے. اگر زبان کا ویلیوز سے تعلق نہ ہوتا تو کوئی آپ سے نہ پوچھتا کہ آپ کون سی زبان بولیں گے, لیکن تعلق ہے، تعلق ہے، لہٰذا وہی پوچھیں گے کہ آپ کون سی زبان بولیں گے. تو یہ تمام چیزیں کنیکٹڈ ہیں. اب میں پھر سوال دوبارہ دہراؤں گا، اہل بیت ہمیں کس ویلیو کے تحت پہچانوانا چاہتے تھے؟ تو میں اس مثال کو آسان کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں جو آپ اور میں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے حضور ادا احترام کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد صلی اللہ محمد. آپ اس سے پریشان نہیں ہوئے گا کہ میں موضوع تبدیل کیے دے رہا ہوں. مجھے بی بی کی مناسبت کی موضوع ذہن میں ہے، لیکن میں ایک موضوع تک پہنچانے کے لیے آپ کو یہ تکلیف دے رہا ہوں، ذہنت دے رہا ہوں. تو وہ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ بہت سادہ سا ہے، بچپن سے آپ سن رہے ہیں. حضرت مسلم بن عقیل کو عبید اللہ ابن زیاد کے جاسوس چہرے سے نہیں پہچانتے تھے، تو آئیڈینٹی کلیئر نہیں تھی حضرت مسلم بن عقیل کی، اور ان کے سامنے یہ ڈر بھی تھا کہ شاید حضرت مسلم بن عقیل ظاہری حال حلیہ کے اندر ایسی طرح میں ہوں گے کہ ہم نہیں پہچان پائیں گے انہیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے عبید اللہ ابن زیاد سے پوچھا جاسوسوں نے کہ ہم اگر مسلم بن عقیل کو پہچاننا چاہیں تو کیسے پہچانیں؟ تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ تم مسجد کوفہ جاؤ، جو سب سے زیادہ گرم جوشی سے عبادتیں کرے، ہاں وہ کہیں مسلم بن عقیل ہوں گے. ہاں اس کا مطلب یہ کہ اہل بیت ممکن ہے کہ یہی چاہتے ہوں، لیکن کم سے کم اس دور میں اہل بیت سے وابستہ سرکردہ افراد کی شناخت عبادتوں میں گرم جوشی تھی. ممکن ہے اہل بیت بھی یہی چاہتے ہوں، لیکن کم سے کم ہمیں یہ بات سمجھ میں نے بہت احتیاط سے جملہ استعمال کیا، میں نے نہیں کہا تمام شیعوں کی شناخت، میں نے کہا اہل بیت سے وابستہ سرکردہ افراد کی شناخت عبادت میں گرم جوشی تھی. ٹھیک ہے، بہت معذرت کے ساتھ، آپ کے میرے مولوی کی شناخت یہ ہے؟ آپ کی شناخت ہے ہی نہیں. میں بھی اس کو ویریفائی نہیں کر رہا، میں اس کو کنفرم نہیں کر رہا کہ اہل بیت بھی یہی شناخت دینا چاہتے تھے. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دشمن یہ سمجھ گیا تھا کہ ان کی شناخت یہ ہے. ٹھیک ہے، ایک پوائنٹ سمجھ میں آ رہا ہے. اب تھوڑا سا اور آگے آتے ہیں. مولا چوتھے امام کا زمانہ ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ. جو کتاب صحیفہ ہمارے پاس ہے، یہ صحیفہ میں میرے خیال میں 52 دعائیں ہیں، جہاں تک میں ذہن یاد آ رہا ہے شاید 52 ہیں، 48 ہیں جو اردو میں ہمارے پاس ہے، لیکن ایک صحیفہ کاملہ اور بھی جو عربی میں ہمارے پاس ہے، اس کے اندر دعاؤں میں ذرا نسبتاً زیادہ دعاؤں کا مجموعہ ہے. تو یہ تو مشہور جو مفتی جعفر حسین صاحب نے ترجمہ فرمایا، اس میں میرے خیال میں 48 یا 52 ہیں، اور وہ جو اور بڑا مجموعہ تھا اس کے اندر دعاؤں کی تعداد تھوڑی زیادہ تھی. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں ایک ادارے میں پڑھتا تھا، تو وہاں پہ کسی وجہ سے ہمیں ایک انعام ملا تھا، تو اس کا والیوم ہمیں دیا گیا تھا، اور اس کے اندر تمام دعاؤں کی سند بھی تھی، ایک ایک دعا کی سند تھی. تو یہ جو ہمارے پاس دعائیں ہیں یہ ساری کی ساری مستند ہیں، ان میں سے کسی کی سند میں شبہ نہیں ہے ہمارے پاس الحمدللہ. ان میں ایک دعا ہے، اس میں ایک واقعہ بھی لکھا ہوا ہے، اور وہ واقعہ ہے ابو حمزہ صومالی سے منسوب ہے. آپ کو پتا ہے ابو حمزہ صومالی امام کے اصحاب میں سے تھے، ماہ رمضان میں آپ ان کی دعا پڑھتے ہیں، دعا ابو حمزہ صومالی. اور یہ جو اتنی عظیم الشان دعا مولا نے ان کو دی، جیسے مولا امیر المومنین نے حضرت کمیل کو دی، اس کا مطلب یہ کہ وہ صاحب راز ہوں گے تو دی ہوگی. میں آج معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا سا ہٹ کے میں آپ کی جملہ عرض کر دوں. خدا تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے قدر میں اس کو نازل کیا، یہ نہیں کہا تمہیں کیا پتا وہ کیا ہے جو ہم نے نازل کیا، کہا تمہیں کیا پتا کہ قدر کیا ہے جس میں ہم نے نازل کیا. اللہ اکبر، خدا نہیں کہہ رہا ہے کہ تمہیں کیا پتا ہم نے کیا نازل کیا، نہیں کہہ رہا، وہ تو دور کی بات ہے، تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ جس میں نازل کیا وہ کیا ہے. تو اگر قرآن ہے اور شب قدر ہے کہ جس میں نازل ہوا ہے تو ابو حمزہ شب قدر بنے گی جس میں دعائے ابو حمزہ نازل ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے ان کا بھی کوئی ظرف ہوگا, جیسے حضرت کمیل کا ایک ظرف ہوگا تو دعائے کمیل ان کو نصیب ہوئی ہے. تو ابو حضرت ابو حمزہ کا مقام کیا تھا؟ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ایک دعا کے اندر, کہا کہ جناب میرے بیٹے کا ہاتھ ٹوٹ گیا تھا تو میں گیا ہڈیاں جوڑنے والے کے پاس, جب میں یہاں تک پہنچتا ہوں تو پھر میں ایک مشہور و معروف غلط فہمی وہ بھی دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں جب لوگ تھک جائیں گے تو پھر نہیں بولوں گا اس کو. اور وہ غلط فہمی یہ ہے کہ ہم جہاں کہیں بات کرتے ہیں صفات الہیہ کے اوپر کہ اللہ کی صفات کو اختیار کرو تو لوگ فوراً کہتے ہیں مولانا کچھ اللہ کی صفتیں تو ہم اختیار نہیں کر سکتے نا. بات صحیح ہے, اس میں اس ٹائپ کے اعتراضات میں ایک اعتراض یہ لاتے ہیں کہ خدا کی صفت جبار کیوں ہے. تو مثال کے طور پر جبار تو ہمارے ذہن میں آتا ہے ظلم کرنے والا, جبر کرنے والا, صحیح ہے. تو اس غلط فہمی کو میں اس طرح سے دور کرتا ہوں. اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں جب بھی آپ کو کبھی موقع ملے تو ایک علم ہے جس کو ہم لیکسیکوگرافی کہتے ہیں یعنی علم لغت شناسی, تو اس میں لغت میں جا کے کبھی کام کر لیں بہت مزہ آتا ہے. جبار کیا ہوتا ہے آپ اور جو نون آپ کے پاس ہیں اس سے میں فائدہ اٹھاؤں گا. آپ نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کا نام سنا ہے, یہ جابر کیوں ظالم ہے بھائی؟ یہ جابر ظالم ہے نعوذ باللہ صاحب, یعنی نعوذ باللہ میں اب کیا بولوں. مثلا فلانی بن عبداللہ, عبداللہ کا بیٹا کوئی جابر ہوگا کیا؟ یہ کیا جابر ہے؟ تو یہ تھوڑا سا اور پیچھے جائیں تو آپ نے اپنے بچپنے میں الجبرا پڑھی ہے. میں پناہ مانگتا تھا اس وقت کہ میں الجبرا پڑھنا پڑ رہا ہے. تو الجبر والکسر, یا عربی میں جب یہ سائنس بنی تھی تو اس کا نام تھا الجبر والکسر. تو اس میں جبر کرنا ہوتا تھا اور کسر کرنا ہوتا تھا. یہ کیا تھا آپ کو پتا ہے؟ میتھمیٹکس میں ہول نمبر ہے, صحیح. ایک نمبر ہے جو ہول نمبر نہیں ہے تو اس میں کچھ ایڈ کرنا پڑے گا کہ وہ ہول نمبر بن جائے, ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں جبر, کہ اس میں کچھ ایڈیشن کرو تاکہ یہ ہول نمبر بن جائے. اور کبھی ہول نمبر ہوتا ہے جس کو ہمیں توڑنا ہوتا ہے. تو مثال کے طور پر ہم سے کہتا ہے بھائی یہ ایک ہے اس کو تین آدمیوں میں تقسیم کرو, تو ہمیں اس ایک کو توڑنا پڑے گا تین حصوں پہ, اس کو کہتے ہیں کسر. کسر کہتے ہیں توڑنے کو. مثلا گلاس کا شیشہ, گلاس شیشے کا ہو تو وہ آپ نے توڑ گرا دیا وہ ٹوٹ گیا تو اسے کہتے ہیں کسر. زجاج کسر سے زجاج مثلا وہ ٹوٹ گیا شیشے کا گلاس. تو کسر کہتے ہیں ہول نمبر کو تقسیم کرنے میں, تو آپ نے ون تھرڈ کر دیا تو یہ کسر ہو گیا. اور جبر کسے کہتے ہیں؟ جب آپ کسی انکمپلیٹ نمبر کو ہول نمبر تک لے کے جاتے ہیں. تو مثلا اگر میں آپ سے کہوں کہ 0.7 کو اگر آپ ہول نمبر بنانا چاہیں تو کتنا ایڈ کریں گے؟ 0.3. اس کو کہتے ہیں جبر. بس جبر کسے کہتے ہیں؟ جبر کہتے ہیں کسی کے نقص کو اتنا پورا کرنا کہ وہ کامل ہو جائے. اب خدا جبار ہے, پوری کائنات کے نقص کو پورا کرتا ہے تاکہ یہ کامل ہو جائے. یہ حضرت جابر کس کے بعد کے جابر تھے؟ یہ ہڈیاں جوڑتے تھے, ہڈیاں جوڑتے تھے. تو ہڈی جب ٹوٹتی ہے تو دو ہڈیوں کے درمیان گیپ آ جاتا ہے. جابر کا کام یہ ہوتا تھا کہ اس گیپ کو فل کرے تاکہ یہ ایک ہو جائے, صحیح. اب آپ کی خدمت میں جابر بھی کلیئر ہو گیا, جابر بن عبداللہ, اور خدا کا جبار ہونا وہ بھی کلیئر ہو گیا, صحیح. درود بھیجے محمد و آل محمد. اللہم
صل علی محمد آل محمد وعجل فرج.
حضرت ابو حمزہ نے کہا کہ میں جب بیٹے کا ہاتھ ٹوٹ گیا تو میں جابر العظام کے پاس گیا. عظام کہتے ہیں ہڈیوں کو, من یحیل عظام وہی رمیم, ہڈی. میں گیا ہڈی جوڑنے والے کے پاس. ہڈی جوڑنے کے پاس گیا تو اس نے ہاتھ کو ٹوٹا ہوا دیکھا اور اس نے کہا کہ یہ بہت شدید ٹوٹا ہے, بہت شدید ٹوٹا ہے, اس میں مجھے بہت محنت کرنی پڑے گی. تو اس نے کہا کہ میں کچھ لکڑیاں لے کر آتا ہوں تاکہ میں اس کو سپورٹ دوں, اس کے اوپر مجھے محنت کرنی پڑے گی. تو حضرت ابو حمزہ نے کہا کہ میرے ذہن, وہ گیا ہڈیاں لینے تو میں پریشان ہوا کہ میرے بیٹے کو بچے کو سختی کا وقت اٹھانا پڑے گا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اچانک یاد آیا کہ مولا نے ایک دعا بتائی تھی کہ اگر سختی میں پڑھو تو یہ دعا پڑھ لینا. تو ابو حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ دعا پڑھی اور وہ پڑھنے کے بعد میں نے ان کے ہاتھ پہ پھونک دی, بیٹے کے ہاتھ پہ. وہ جب جابر آیا واپس ہڈی جوڑنے والا تو اس نے بیٹے کا بچے کا وہ ہاتھ اٹھایا جو ٹوٹا ہوا تھا, تو وہ اس نے دیکھا تو اس کی طرف دیکھا, حضرت ابو حمزہ کی طرف دیکھا, اس ہاتھ کو گرا کے دوسرا ہاتھ اٹھایا. تو وہ سمجھا کہ شاید میں نے غلط ہاتھ اٹھا لیا. تو دوسرا ہاتھ اٹھایا تو وہ ویسے بھی صحیح تھا. تو یہ صحیفہ کاملہ کے مستدرکہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس نے ابو حمزہ کو دیکھ کر کہا کہ تم شیعہ ایسے جادو بہت کرتے ہو. یہ ہماری آئیڈینٹیٹی ہے اراؤنڈ 61 سے 93 کے درمیان, اور وہ آئیڈینٹیٹی تھی 60s کے قریب. اس کا مطلب کیا ہے؟ اسپریچویلٹی ہماری آئیڈینٹیٹی تھی, اس وقت ہے. یہ مشکل ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم اس آئیڈینٹیٹی کو سسٹین کرنے میں ناکام ہوئے ہیں جو اہل بیت کی پریزنس میں ان کے ماننے والوں کی بن چکی تھی. اب ریوائیول کیا ہوگا؟ اب مجھے بتائیں کس ریچول کا ریوائیول آپ کے اندر اس اسپریچویلٹی کا ریوائیول لے کر آئے گی؟ اور اگر ریچول کو آپ نے شعار بغیر شعور کے رکھا ہوا ہوا تو کبھی بھی ریوائیول ہوگا کیا؟ یہ وہ ذمہ داری ہے جو ہمارے اوپر آ رہی ہے. ہاں کہ بھئی آپ الحمدللہ رب العالمین آپ ایک شعور کے ساتھ تشریف لائے ہیں یہاں پر, آپ جانتے ہیں کہ آپ صرف ریچولز کے لیے نہیں آئے. جب آپ اس شعور کے ساتھ آئیں کہ بھئی آپ کو کچھ کرنا ہے, تو وہ کیا کام کرنا ہے؟ آپ کو ریوائیول کرنا ہے. کس بات کا؟ اس آئیڈینٹیٹی کا کہ جو اہل بیت نے آپ کو دی تھی. اور میں ازیوم کرتا ہوں کہ عبید اللہ ابن زیاد انتہائی ظالم انتہائی جابر انسان تھا, لیکن وہ اہل بیت کی ذہنیت کو جاننے والا بندہ تھا. اس کا باپ بھی ایسے ہی تھا, وہ بھی پہچانتا تھا. یہ لوگ ناشنا لوگ نہیں تھے, یہ لوگ جانتے تھے اہل بیت کی فکر کیا ہے. اور یہ وہ آئیڈینٹیٹی تھی جو ہمارے پاس. تو ہماری آئیڈینٹیٹی کیا دیکھنا چاہتے تھے؟ میں نے آپ سے اسپریچویلٹی کہا, اب میں اس کو تھوڑا سا اور ماڈیفائی کروں گا, اس کو تھوڑا سا بہتر لفظ بناؤں گا. وہ کیا ہے؟ خدا سے رابطہ. اسپریچویلٹی تو فیک اسپریچویلٹیز بھی ہوتی ہیں. وہ جو ہم سے چاہتے تھے وہ خدا سے رابطہ تھا. میں جتنا بھی اپنے ذہن پہ غور کیا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی کون سی, ان کے ماننے والوں کی کون سی آئیڈینٹیٹیز تھیں جس کو وہ انڈورس کر رہے تھے کہ یہ رکھو اپنے اندر, تو مجھے تین چیزیں نظر آتی ہیں. نمبر ایک, ان کا علم. وہ چاہتے تھے کہ ہم ان کے علم کے وارث بنیں. اور ان کا علم صرف فقہ نہیں تھا, یہ بھی عرض کرتا چلوں, بہت وسیع تھا. تو وہ چاہتے تھے کہ ہم ان کے علم کے وارث بنیں, نمبر ایک. نمبر دو, وہ چاہتے تھے کہ ہم ان کے اللہ سے کنیکشن کے وارث بنیں. ہم وہی چاہتے تھے. نمبر تین, خدمت خلق. اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. ہم میں سے وہ اہل بیت کا سب سے بڑا خدمت گزار ہوگا جس کی پرسنل آئیڈینٹیٹی اس سوسائٹی میں یہ تین بن جائیں. ہاں وہ خدمت گزار ہے, باقی دوسرے لیول کا کام. یعنی یہ ٹاپ ٹیئر یہ ہے, اس کے بعد ایک سیکنڈ لیول بھی ہے, پھر ایک تھرڈ لیول بھی ہے. لیکن جو ٹاپ پہ آئیڈینٹیٹی ہمیں چاہیے وہ یہ چاہیے. بس آپ اپنی زندگی میں تین میں سے کوئی ایک کام لے لیں, یا آپ کے پاس اہل بیت کا علم ہو آپ اس کے وارث ہو, یا آپ کے پاس اہل بیت کی معنویت ہو آپ اس کے وارث ہو, یا خدمت خلق میں ان کے خلوص کے آپ وارث ہو. ہاں اب دیکھیے میں نے جملے کو تبدیل کر دیا, میں نے آپ سے نہیں کہا آپ خدمت خلق میں وارث ہو, خدمت خلق میں خلوص کے وارث ہو. ہاں خدمت خلق کے نام پر تماشے بہت ہو سکتے ہیں, اس کے وارث نہ بن جائیے گا. ہاں خلوص کے وارث بنے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد. یہ عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے، وہی کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے زیادہ تر یہ تین میراث بغیر دولت کے، بغیر طاقت اور بغیر شہرت کے دکھائی. کتنا دور ہے جب ان کے پاس طاقت تھی، کتنا دور ہے جب ان کے پاس دولت تھی، کتنا دور ہے جب ان کے پاس شہرت تھی، ایس کے مثلا جیسے حاکموں کے پاس ہوتی نہیں تھی، لیکن ان تین میراثوں کے حافظ تھے. پھر بھی اس کا مطلب ہے یہ عذر ہمارے لیے قبول نہیں ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس طاقت نہیں تھی، عذر قبول نہیں ہوگا ہم سے. اور اب یہاں تک آپ نے جب سن لیا تو پھر آپ اس حدیث کو یاد کیجئے جو آپ نے بچپن سے سن رہے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین مستند حدیث ہے کہ امام نے فرمایا، امام معصوم نے، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے مولا چھٹے امام کی روایت ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولا نے فرمایا کہ ہم اللہ کی حجت ہیں تمام انسانوں کا، اور فرمایا کہ بی بی سیدہ کا وجود حجت ہے ہم سب پر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بہت عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے. فرمایا ہم حجت ہیں پورے انسانوں پر، اور ان کا وجود ہم پر حجت ہے، بڑی عجیب بات ہے. یہ ہم سب کو اندازہ ہے کہ بی بی کی ذات میں اسرار ہیں. ایک جملہ ہے جو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ شاید کسی عالم کا تھا، لیکن بہرحال وہ کچھ منابع میں روایت کی صورت میں ظاہر ہو گیا، لیکن اندازہ یہ ہوتا ہے تحقیق کر کے کہ نہیں وہ روایت نہیں ہے، کسی عالم کا جملہ تھا جو روایت کی شکل میں نقل ہو گیا. اور انہوں نے مثلا کسی نے پوچھا کہ بی بی کی ذات کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے، انہوں نے کہا ہے سر من اسرار اللہ تعالی، ان کی ذات اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. صحیح. اب تو میں عرض کر رہا ہوں بعض منابع میں یہ روایت کی صورت میں بھی آیا ہوا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید سند میں اس میں مشکل ہوگی. بہرحال نہ ہو روایت تب بھی ان کا وجود اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. ورنہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی نے جو کچھ ان کے عظیم الشان ہستی کے ساتھ سکھایا ہے ہمیں، وہ اللہ نے کسی اور کے ساتھ، اللہ کے نبی نے کسی اور کے ساتھ نہیں کیا اس طرح سے. یہ کہ جب وہ تشریف لاتی تھی تو اللہ کے رسول خود کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور جس جگہ پہ خود تشریف فرما ہوتے تھے وہاں پہ بھی سیدہ کو بٹھاتے تھے. یہ بڑی بات تھی، یہ کیوں اللہ کے نبی اس طرح سے کر رہے تھے. اور متعدد روایات، ایک نہیں دو نہیں دسیوں روایات جو بی بی کی شان، بی بی کی عظمت کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی. میں صرف ایک جملہ عرض کرتے ہوئے مصائب سے اس کو نزدیک لاؤں گا، ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں تو ہمارے ذہن پہ بوجھ بننے لگتی ہیں، اور اتنا بوجھ بن جاتی ہیں کہ جب تک کسی مجلس میں، ایک دو مجالس میں ذکر نہ کرو تو لگتا ہے جیسے یہ سر کے اوپر ذمہ داری رہ گئی ہے. بعض چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں. کچھ دن پہلے میں ذہن میں ایک عجیب سی بات آئی، اور وہ جو بات آئی وہ ایک واقعے کو سن کر آئی، میں آپ کی خدمت میں اس کو عرض کر دوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بندہ تھا، وہ میں نے کل بھی شاید یہاں بیٹھے تھے عرض کیا تھا، ایک بندہ تھا وہ کسی ایکسیڈنٹ میں کوما میں چلا گیا. یہ جو لوگ اس طرح سے زندگی کے واقعات کو دیکھتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ زندگی کے بعد کا جو مرحلہ ہے جس کو برزخ کہتے ہیں اس کا تجربہ کر لیتے ہیں. اچھا، اس کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، صرف مسلمانوں نے نہیں لکھی ہیں، غیر مسلمانوں نے بھی لکھی ہیں. لائف آفٹر ڈیتھ جس کو لوگ کہتے ہیں، یا اور مختلف اس کے لیے فریزز استعمال کیے جاتے ہیں. تو بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں. مجھے یاد ہے میں بچپن میں ایک کتاب دیکھی تھی, لائف آفٹر ڈیتھ گروئنگ ایویڈنسز, اس طرح کر کے کچھ تھا. اور ابھی بھی کسی نے بتایا کہ ایک فرینچ اسکالر تھا, اس نے ایک بہت اچھی کتاب لکھی جس میں ان ایکسپیرینسز کو اس نے جمع کیا. وہ کوئی سرجن تھا تو اس کے پاس یہ چانس زیادہ تھا. ایران میں ابھی کچھ عرصے پہلے کوئی ڈائریکٹر تھا, اس نے ایک پوری سیریل بنائی تھی 30 دن کی. ہر ماہ رمضان کے ہر دن ایک آتا تھا اس کا ایپیسوڈ, جس میں ان لوگوں سے اس نے گفتگو کی جو لائف آفٹر ڈیتھ کے اس ٹیمپری ایکسپیرینس کو گزار چکے تھے, جس کو ہم برزخ تعبیر کرتے ہیں. تو ڈوبے لباب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی مرنے کی سی حالت میں ہوتا ہے, تو وہ اچانک اپنے آپ کو ایک اور فیس کے اندر دیکھتا ہے, اور کچھ عرصے کے بعد وہاں پہ اس کو کہا جاتا ہے کہ نہیں تم کو واپس جانا ہے, اور وہ واپس آ جاتا ہے. اس کے اوپر ایک کتاب بھی ایک سے زیادہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں. یعنی فارسی میں ایک کتاب تھی جو بعد میں ترجمہ بھی ہو گئی, سے دقیقے کر کے نام کی تھی, 3 منٹ موت کے بعد 3 منٹ. تو وہ 3 منٹ میں کیا اس نے دیکھا وہ عجیب تھا. تو اس واقعے کے اندر یہ جو بندہ تھا, اس کے ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے گاڑی میں جاتے ہوئے, تو وہ دیکھتا ہے کہ میں اچانک برزخ میں گیا. تو وہ برزخ میں جاتا ہے تو وہ یہ فیل کرتا ہے. اچھا یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارا جو یہ لیول آف ایگزسٹنس ہے, یعنی ہماری جو مادی زندگی ہے, یہ تنہا لیول ہے جس میں جہالت پاسبل ہے. نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد پھر جہالت نہیں آئے گی. صرف یہاں پر ہے یہ مصیبت. اس سے پہلے بھی علم ہے, اس کے بعد بھی علم ہے. تو برزخ میں کوئی جاہل نہیں ہے, برزخ میں لوگ عالم ہیں. یہاں پہ یہ مشکل ہے کہ ہم میں سے کچھ کے پاس علم ہے, کچھ کے پاس علم نہیں ہے, کچھ کے پاس کم ہے, کچھ کے پاس زیادہ ہے. تو جیسے وہ برزخ میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے اس کی برزخ بہت خوبصورت ہے. تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ برزخ سب کی اتنی خوبصورت نہیں ہوتی, میری برزخ خوبصورت ہو گئی ہے. تو وہ اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میری برزخ خوبصورت اتنی خوبصورت کیوں ہے. تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ تمہاری برزخ کی جتنی خوبصورتی اس وقت تمہیں نظر آ رہی ہے, یہ ایک بچے کی مسکراہٹ سے ہے. تو وہ بہت وہ مثلا ظاہر ہے کہ وہ اپنی اس اچیومنٹ پہ خوش ہوتا ہے کہ میں مثلا یہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا. لیکن تو پھر اس کو اور زیادہ اس کو ایکسپلور کرتا ہے کہ بچے کی مسکراہٹ کون سی, تو میں نے کس بچے کو ہنسایا جو یہ ہو گیا. تو اس کو بتایا گیا کہ بھائی آپ جس ایکسیڈنٹ میں آپ کا انتقال ہوا ہے یا مثلا ٹیمپرری مرے, اس سے پہلے ایک جگہ کے اوپر گاڑی کھڑی بھی تھی اور ایک اور لین کے اندر ایک اور گاڑی کھڑی تھی, اور اس کی بیک سیٹ کے اوپر ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا جو منہ بسورے بیٹھا ہوا تھا, وہ رونے کی شکل بنا رہا تھا, اور تم نے اس کو دیکھ کر چہرہ بنا کر اسے ہنسایا تھا. تو وہ جو بچہ ہنسا تھا, اس کے پاکیزہ مسکراہٹ نے تمہاری برزخ کو منور کر دیا ہے. تو وہ بہت تعجب کرتا, کہتا ہے کہ ایک بچے کی مسکراہٹ میری برزخ کو اتنا خوبصورت کر سکتی ہے. تو اس کو بتاتے ہیں کہ تم اکیلے نہیں ہو جس کی برزخ کو اس کی مسکراہٹ نے منور کر دیا ہے, اور بھی ہیں بھی. تو وہ بتاتا ہے کہ وہ اور کون ہے. تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اصل میں یہ بچہ جو تھا یہ ماں باپ کے ساتھ جا رہا تھا. تو جب یہ مسکرا کے دیکھتا ہے تو اس کے ماں باپ جو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی اس کو مڑ کے دیکھتے ہیں کہ یہ کسی کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے. تو وہ جب اس بچے کو مسکراتا دیکھتے ہیں تو ظاہر وہ ماں باپ ہوتے ہیں, وہ بھی مسکراتے ہیں. تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ تم نے جو مسکرا کے دیکھا تھا اور وہ بچہ مسکرایا تھا, تو اس کی وجہ سے تمہاری برزخ تو منور ہوئی تھی, ان کی زندگی کی پوری تقدیر تبدیل ہوئی ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی ان کی تقدیر پہ اس مسکراہٹ کا کیا اثر پڑا. تو اس کو بتایا گیا کہ یہ جو دونوں ماں باپ تھے یہ ٹھیک ٹھاک جھگڑا کرنے کے بعد طلاق لینے جا رہے تھے, اور جب تم نے اس بچے کو ہنسایا اور وہ بچہ ہنسا, تو ان کے ماں باپ نے مڑ کے دیکھا اور وہ دونوں اپنے بچے کو ہنستا دیکھ کے دونوں ہنسے, اور کئی دن سے ایک دوسرے سے ٹھیک ٹھاک لڑے بیٹھے تھے. ہنستے ہنستے اچانک دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں, تو انہوں نے زندگی میں کافی دنوں کے بعد ایک دوسرے کو مسکراتے دیکھا. کہنے کا کہ جب انہوں نے ایک دوسرے کو مسکراتے دیکھا تو اس بچے کی پاکیزہ مسکراہٹ کے اثر نے ان کے دلوں کی نفرتوں کو ختم کر دیا. اللہ اکبر. کہا کہ ایک بچے کی مسکراہٹ نے ان کی دلوں کی نفرتوں کو کم کیا. اس کو بتایا گیا کہ ہاں ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا. پھر اس کا جو شوہر تھا یہ اگلے اسٹاپ کے اوپر گاڑی سے اترا, اس نے جا کے ایک پھول گفٹ لیا اور واپس آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ کیا مناسب نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ایک چانس اور دے دیں, طلاق نہ لیں ابھی. تو اس نے کہا کہ ہاں ہمیں کوشش کرنی چاہیے. کہنے کا پھر انہوں نے طلاق نہیں لی, گھر چلے گئے اور زندگی گزاری. تو تم نے جو چھوڑا تھا اپنے چہرے کو بنا کر پرخلوص بچے کو مسکرانے کی کوشش کی تھی, اس بچے کی مسکراہٹ نے تمہاری برزخ بھی بدلی, ان دونوں کے دلوں سے نفرتوں کو بھی کم کیا, اتنا کم کیا کہ طلاق جیسی بلا دور ہو گئی. صحیح ہے, ایک بچے کی مسکراہٹ یہ کر سکتی ہے. اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا, اگر آپ اور میں کسی عمل کے ذریعے سے سیدہ کو خوش کرنے میں کامیاب ہو گئے, اس بچے کی کوئی معنوی حیثیت نہیں ہے, سیدہ کی روحانی حیثیت ہے. نظام کائنات میں بچے کی کوئی حیثیت نہیں تھی, نہ خلقت میں نہ تدبیر میں, یہ سیدہ کی بڑی حیثیت ہے. اتنی حیثیت ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ جس سے سیدہ خوش ہیں اس سے میں خوش ہو جاؤں گا. اب آپ خوشی کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ ایک بچہ خوش ہوتا ہے تو یہ سب کچھ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اس خاطر جب کبھی حضرت بلال اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ میں گزر رہا تھا اور مجھے احساس ہوا کہ جیسے سیدہ کو کسی مدد کی ضرورت ہے, میں رک گیا ان کی مدد کرنے کے, اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہارا عذر قبول ہے, تم نے بہت بڑا کام کیا, رک گئے, اچھا کیا. اس دروازے پہ فرشتے رکتے ہیں. عزیزان محترم, انشاءاللہ یہ جو آپ بھی سیدہ کے غم میں بیٹھے ہیں, ہم اللہ کے نبی سے شرمندہ ہیں. خدا ہے اے اللہ کے نبی آپ سے شرمندہ ہے, شاید اس غم میں کوئی کمی ہو جب اللہ کے نبی دیکھیں کہ میری بیٹی کے غم میں رونے والے بیٹھے ہیں. شاید کوئی کمی, ورنہ غم تو بہت بڑا غم تھا, غم تو بہت بڑا غم ہے. یعنی اگر سیدہ پہ وہ غم ٹوٹے جو دنوں کو تاریک کر سکتے ہیں تو سیدہ کی, لیکن اگر ہمارے پاس یہ روایت موجود ہے کہ جب سیدہ کی شہادت کی خبر پہنچی تو علی زمین پر بیٹھ گئے, حیدر کرار زمین پر بیٹھ. تو بعض اوقات تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک دفعہ تشریف فرما ہوئے, بعض روایات بعض بیانات میں ایسے بیان کرتے ہیں جیسے علی گھر تک آتے آتے تین مرتبہ بیٹھے. یہ سب ہمارے پاس موجود ہے کہ مولا امیر المومنین کے اوپر غم کی کیفیت طاری تھی, نہیں معلوم یہ غم کیا غم تھا. اور ایک جملے میں بس اتنا کہوں گا کہ یہ اتنا عجیب غم تھا کہ نبی خدا سے لے کر آخری امام تک سب کو رلایا اس غم نے, اتنا عجیب غم تھا. اللہ اکبر, اس غم میں کیا ہوا تھا؟ واقعی حقیقت یہ ہے کہ بہت سخت ہے, بہت سخت ہے کہ کوئی انسان مؤدب ہو, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے تمام تر احترامات کا خیال کرے اور کوئی جملہ ایسا نہ کہے کہ جو کسی بھی طریقے سے ان کے احترام میں کمی کا سبب ہو, اور مصائب کو پورا پورا پڑھ بھی دے. بہت سخت کام ہے, بہت سخت کام ہے. لیکن عزیزان محترم, میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر ایسا کوئی موقع ہوتا ہے جب شب جمعہ بھی ہو اور بی بی سیدہ کے مصائب بھی ہوں, تو ایک دو روایتیں ایسی بول دوں جو کم تر بولی جاتی ہیں تاکہ کم سے کم ہم آگے لوگوں کو پہنچا تو سکیں. تو عز و بس اگر اجمال میں رہتے بھی ایک روایت پڑھنی ہے مجھے، دو روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تو ایک روایت یہ ہے عزیزان محترم، یہ میں نے یہ روایت آیت اللہ بہاؤالدینی سے سنی تھی، پھر میں ذاتی طور پر آیت اللہ بہاؤالدینی کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ آپ نے یہ روایت پڑھی ہے مجلس کے اندر، کیا آپ اس روایت کی تائید فرماتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس روایت کی تائید کرتا ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں میں بھی اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، مجلس میں پڑھتا ہوں، کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں یہ روایت اہل بیت کے چاہنے والوں کو بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ آپ یہ روایت پڑھ دیا کریں مجالس کے اندر. عزیزو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، جو بی بی سیدہ کے چاہنے والے یہاں بیٹھے ہیں، اس روایت کو پڑھنا میرے لیے بھی بہت سخت ہوتا ہے، لیکن میں اس بات کو پہنچانے کی خاطر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ لعین داخل ہوئے ہیں سیدہ کے گھر پہ حملہ کیا ہے، دروازے میں داخل ہوئے، اب اس کا میں معاملہ صاحب کو بعد میں عرض کروں گا، یہ داخل ہوئے ہیں، معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اس لعین نے ایک تماشا مارا ہے. تو میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ تماشا وہ نہیں تھا جس کو ہم تھپڑ کہتے ہیں، عرب میں تھپڑ مارنے کو نہیں کہتے تھے، یہ تماشا ایسا ہوتا تھا کہ اگر ایک مرد کسی مرد کو مارتا تھا تو اس کی آنکھ ضائع ہو جاتی تھی. اس لائن نے بنت رسول اللہ کو تماشا مارا. آیت اللہ بہاؤالدینی کی روایت کیا تھی؟ آیت اللہ بہاؤالدینی نے روایت یہ فرمائی، اتنی زور سے یہ تماشا مارا تھا اس نے، اتنی زور سے ایک طرف سے اس نے تماشا مارا، دوسری طرف سے رخسار دیوار سے ٹکرایا. اللہ اکبر، عجیب معاملہ تھا. آج تو یہ ایک روایت تھی، ایک اور روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اس روایت کو استاد فاطمی نیا پڑھا کرتے تھے، عارف بزرگوار دنیا سے رخصت ہوئے، انہوں نے یہ روایت استاد فاطمی نیا پڑھتے تھے. میں نے مقرر معلوم کروایا کہ استاد فاطمی نیا یہ پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے، مقرر بتایا گیا کہ ہاں پڑھتے تھے. وہ روایت کا حصہ کیا ہے، بس اسی پہ اختتام کروں گا. کہا جب سیدہ درو دیوار میں پسی تو پہلی ندا جو دی وہ کہا یا مہدی ادرک دی، یا مہدی ادرک دی. آج میں جب اپنی زندگی کے مشکل ترین ایام کو یاد کرتا ہوں تو مجھے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی ذرا سی بھی شبیہ چیز سامنے آتی ہے تو مجھے وہ سخت وقت یاد آ جاتا ہے. اب مجھے نہیں معلوم جب امام زمانہ کو کوئی یا مہدی کہہ کر پکارتا ہوگا تو امام وقت کو اپنی جدہ ماجدہ کی وہ ندا یاد آتی ہوگی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ایا منقلب ينقلبون. پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا جنہوں نے سیدہ پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا منتخم اہل بیت اطہار علیہ السلام ان پر ظلم کے انتقام لینے والے وقت کے امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما. اے پاک پروردگار شب جمعہ ہے، بی بی سیدہ کا ذکر خدایا اہل بیت اطہار کے مصائب ہیں، تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا اس کے صدقے میں ہمارے اور ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. خدایا وقت کے امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه نبيك وعترته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى حسين وعلى حسين.
حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
سب مل کے
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کیوں دیا جل محمد کو زہرا کا گھر جلا کر دیا جر محمد کو زہرا کا گھر جلا کر یوں دیا جر محمد کو زہرا کا گھر جلا کر یوں دیا جر محمد کو زہرا کا گھر جلا کے یوں دیا جل محمد کو زہرا کا گھر جلا کے زخمی پہلو بھی کیا تیرے مسلمانوں نے جلتا دروازہ گرا کے یوں دیا کو سہرا کا گھر جلا کر یوں دیا جل محمد کو سہرا کا گھر جلا کر تیرے بابا نے لکھی وقت ضیاء نے یہ تحریر بٹ جاؤ بھر دربار سے لے کر سبھی نام کے انگلی حسن کی کیسے دربار سے نکلی اپنے دو لال بچا کر یوں دیا جر محمد کو زہرا کا گھر جلا کر یوں دیا جر محمد کو زہرا کا گھر جلا کر یوں دیا جر محمد کو زہرا کا گھر جلا کر یوں گواہوں کو تیرے کسی نے مانا ہی نہیں تم ہے اس بات کا بھی مجھ کو پہچانا نہیں ایسے جھٹلایا مجھے کلمہ گو کرسی نشین مجھ کو دربار بلا کر یوں دیا جر محمد کو زہرا کا گھر جلا کر یوں دیا جر محمد کو زہرا کا گھر جلا کر ہاتھ پہلو پہ رہا آئے کچھ ایسے ہستم تازیانوں سے میرے آئے ہے ہاتھوں پہ زخم اب نمازوں میں کبھی میں دعا کر نہ سکی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر یوں دیا جر محمد کو زہرا کا گھر جلا کر یوں دیا جر محمد کو زہرا کا گھر جلا کر زخمی پہلو بھی کیا تیرے مسلمانوں نے جلتا دروازہ گرا کے یوں دیا جر محمد کو زہرا کا گھر جلا کر ہاتھ پہلو پہ رہا آئے کچھ ایسے ہے ستم تازیانوں سے میرے آئے ہے ہاتھوں پہ زخم. اب نمازوں میں کبھی میں دعا کر نہ سکی, اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر یوں دیا حجر محمد کو. زہرا کا گھر جلا کر یوں دیا حجر محمد کو, زہرا کا گھر جلا کر. کیا بتاؤں میں تجھے ظلم یثرب میں جو ہوا, ایک اصحاب نے بدلا یوں موبائلے کا لیا, ایسے پہنا کے رسل میرے سردار کو یوں آئے بازار پھرا کر یوں دیا جل محمد کو. زہرا کا گھر جلا کر یوں دیا جل محمد کو, زہرا کا گھر جلا کر. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین,
غربت کی انتہا ہے نہ سایہ نہ رضا ہے. زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے
نہ سایہ نہ رضا ہے.
زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے نہ سایہ نہ رضا ہے.
زہرا تیری لحد پر
غربت کی انتہا ہے
نہ سایہ نہ رضا ہے. زہرا تیری لحد پر
چند پتھروں نے مل کر محروم ملک دیا ہے. زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے نہ سایہ نہ رضا ہے.
زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے نہ سایہ نہ رضا ہے. زہرا تیری لحد پر
کمر میں کم ہے. کئی بار آسمان نے سجدہ ادا کیا ہے.
زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے نہ سایہ نہ رضا ہے. زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا
شام سے بچاتا زہرا پہ رکھ دیا ہے.
زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے نہ سایہ نہ رضا ہے. زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے نہ سایہ نہ رضا ہے.
زندان کی گھٹن سے ہر لاش بے کفن سے,
زندان
کی چار لاش بے کفن سے عابد نے جو سنبھالا وہ آنسو گر پڑا ہے زہرا تیری لحد پر
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا ابا عبد اللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام علیک و رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا وارث آدم صفوة اللہ السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ السلام علیک یا وارث محمد محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث علي امير المؤمنين ولي الله السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا ثار الله وابن ثار والوتر الموتور اشهد انك قد اقمت الصلاة واتيت الزكاة وامرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأعطى الله ورسوله حتى أتاك اليقين فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأعوى الحرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته والأنبياء ورسله أني بكم مؤمن وإبيا بكم موقن بشرائع ديني وخواتيمي عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى أشاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن نبي الله السلام عليك يا ابن امير المؤمنين السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد السلام عليك ايها الشهيد وابن الشهيد السلام عليك ايها المظلوم وابن المظلوم لعن الله امة قتلتك ولعن الله امة ظلمتك ولعن الله امة سمعت بذلك فرضيت به ذات الشهداء كربلاء السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه السلام عليكم يا أنصار دين الله السلام عليكم يا أنصار رسول الله السلام عليكم يا أنصار أمين المؤمنين السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة النساء العالمين السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي ولي الناس السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي تبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما فيا ليتني كنتم معكم فأفوز معكم زاد حضرت عباس عليه السلام السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيد المرسلين، السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوتهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ورسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلت، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافي عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغبة فيما زهد فيه غيره من التواب الجزيل والثناء الجميل، وألحق الله بدرجك أبائي في جنات النعيم. زاد هذا الإمام الرضا عليه السلام. السلام عليك يا مولا وابن مولاي، السلام عليك يا غريب الغربة، السلام عليك يا سلطان ابن الحسن يا علي ابن موسى الرضا، روحي وجسمك الفضاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الأسر والزمان، العمان 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 من فتنة الزمان، أجل الله تعالى فرجك وسعد الله تعالى مخرجك وزفورك ورحمة الله وبركاته.
کل انشاءاللہ دوبارہ پروگرام ہے یہاں پہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ سیٹرڈے کو 4:30 پہ پروگرام شروع ہوگا انشاءاللہ. تو کل ٹائم پہ تشریف لائیے گا، سیم ٹائمنگ پہ انشاءاللہ مجلس ہوگی. تو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، سیٹرڈے کو انشاءاللہ 4:30 پہ پروگرام شروع ہوگا. پر محمد والے محمد بلند.